يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم البطن حق او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات الاکرام تقوی صاحب قریب اور دور سے آئے ہوئے میرے محترم دوستو عالمات فاضلات طالبات میری ماں بہنوں الحمدللہ آج اس مبارک محفل میں 7275 بخاری کی احادیث میں سے آخری حدیث قرات کی گئی اور اس مبارک حدیث کی سند میں اس کے سننے میں آپ سب شامل ہیں. آپ اس ایک حدیث میں اس سند کے واسطے سے پیغمبر سلام کے دروازے پر پہنچے. چالیس سے زائد واسطوں کے ساتھ یہ حدیث مبارک پڑھی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7275 حدیثیں منتخب کی اور حدیث کا ایک گلدستہ تیار کیا جس کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر. نام میں لفظ مختصر لائے کہ یہ اختصار ہے، اس میں ساری حدیثیں اکٹھی نہیں کی کیونکہ وہ تو امام بخاری کو لاکھوں میں یاد تھی. یہ حدیثوں کا گلدستہ ہے. گلدستہ گلشن کی نمائندگی کرتا ہے، پورا گلشن نہیں ہوا کرتا. 6 لاکھ میں سے 7275 حدیثیں منتخب کی ہیں اور یہ مبارک کتاب لکھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی احادیث کی کتابیں لکھی گئیں اور امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل کے مسند امام احمد بن حنبل بڑی مشہور کتاب ہے جس میں 35,000 سے زائد حدیثیں. مصنف ابن جوتی شہبہ امام بخاری کے استاد ہے، اس کی بڑی ضخیم کتاب ہے. مصنف عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے. موطا امام مالک اس سے پہلے لکھی گئی، لیکن اختصار حدیثیں مختصر کر کے لانا تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے، اس کے لیے امام بخاری نے اس کی ابتدا کی ہے. پھر امام بخاری کی پیچھے امام مسلم نے لکھی، امام ترمذی نے لکھی، امام ابو داؤد نے لکھی اور امام نسائی نے لکھی، امام ابن ماجہ نے لکھی. یہ سیاہی سطح 6 کتابیں تیار ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے مجاہدات کے ساتھ یہ کتاب لکھی. جو علماء اکرام کے مجاہدے نہ ہوتے، ان کی محنتیں نہ ہوتی، آج دین نہ بجتا. میں اور آپ کو آپ بڑے آسان سمجھتے ہیں، طالب علم نے پڑھی، استاد نے تشریح کر دی، لیکن آپ کو کیا پتا اس کے پیچھے کتنی قربانی ہے۔ عالم اسلام قربانی دینے والوں سے بھرا پڑا ہے، ہر ہر دن میں، ہر لمحے میں اس دین کے لیے قربانی دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے اور دے چکے، کیونکہ یہ دین کا درخت، اس کی آبیاری ایمان والوں کے خون سے ہوتی ہے، یاد رکھو، ان کے مجاہدات سے ہوتی ہے۔ امام بخاری نے بڑی مجاہدات کی، بڑی محنت کی، 16 سال اس کتاب کو مکمل کیا ہے، مکہ شریف میں شروع کیا، مدینہ شریف میں اس کے عنوانات لگائے، پورے عالم اسلام میں پھرتے رہے، احادیث درج کرتے رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب الوحی سے کتاب کو شروع کیا ہے اور وزن اعمال پر لا کر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اور آخری کتاب باندھی ہے کتاب التوحید، شروع کیا ہے باب الوحی اور آخر میں لایا کتاب التوحید۔ یہ ایک عجیب بات ہے، وہی سارے دین کا مدار ہے، اگر وہی الہی نہ ہو ہم اپنے آپ سے کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر اپنی طرف سے کوئی دین کا کام کریں گے وہ بدعت کہلائے گا، ہماری گردن ناپی جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ وہی الہی بتائے گی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ امام بخاری نے باب الوحی لا کر بتایا کہ سارے عبادات، نیکیاں، معاملات، معاشرت، سب کا مدار وہی پر اگر ہوگا عند اللہ مقبول ہے، اگر وہی پر نہیں تو مقبول نہیں۔ قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں آیا وہی الہی آپ کے پاس دکھائی کرتی ہے یا نہیں، یہ پہلا قدم ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ امام باب الوحی لا کر اعمال کا پہلی بنیاد بتائی ہے کہ باب الوحی، کہ دیکھو وحی الہی جس میں قرآن مجید ہے، وہ یہ ایسی وحی ہے جو پڑھی بھی جاتی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، لیکن اس میں الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں، مضمون اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس کو غیر مطلوع وحی، غیر مطلوع کہتے ہیں، وہ مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، عبادت کے طور پر تلاوت کی جاتی ہے، یہ وہی جو احادیث سے مبارکہ ہے، یہ وہی غیر مطلوع ہے، یہ نماز میں بطور تلاوت کے نہیں پڑھی پڑھی جاتی، یہ بھی وہی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، نبی جو بھی بات کرتا ہے خدا کی وحی ہوتی ہے۔ اور امام بخاری باب الوحی میں اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کو، وحی مطلوع کی بات نہیں کر رہے، جو قرآن ہے وحی غیر مطلوع بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ بھی اللہ کی وحی ہے، احادیث کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا، کیونکہ دونوں وحی ہیں، وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ وحی ہے، زبان مبارک سے جب آپ بات نکالتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے باب الوحی لائے، پہلی بات، پہلا قدم یہ ہے، اور اس کے بعد پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، کہ قبولیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم میں اخلاص اور نیت ہونا چاہیے، اخلاص اور نیت ہونا چاہیے دوسرا درجہ یہ، اگر اخلاص اور نیت ہے لیکن وہی نہیں، عمل مقبول نہیں۔ مثال بڑی آسان، عصر کی نماز کے بعد تم نفل پڑھنا شروع کر دو، اخلاص ہے، بند کمرے میں اکیلے اللہ اللہ تیرے لیے نفل پڑھتا ہوں عصر کے بعد، آپ مجھے بتاؤ، اتنا علم تو تمہیں بھی ہوگا، یہ عند اللہ قبول ہے؟ جلدی بولو، ہے کیوں؟ وہی تعین نہیں کرتی۔ اور نے فرمایا لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نفل نہیں پڑے جائیں گے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اب اخلاص تو ہے وہی نہیں ہے، یا وہی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہو، وہی تو قرآن نے اللہ نے کہا ویسی پڑھ رہے ہو، لیکن ریاکاری کے لیے کر رہے ہو تب بھی مقبول نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے باب الوحی لا کر اعمال کی پہلی بنیاد بتائی اور پھر انما الاعمال بالنیات لا کر دوسری بنیاد بتائی کہ جب تک اخلاص نیت نہیں ہوگا اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا. اور پھر کتاب التوحید لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں, کتاب التوحید امام بخاری اللہ کی صفت کلام پر لائے ہیں کہ اللہ متکلم ہے, کلام فرماتے ہیں, اللہ جو ہے وہ کلام فرماتے ہیں, جو فرشتے سنتے ہیں, جو پیغمبر سنتا ہے, صحابہ سنا کرتے تھے, تینوں کو کیفیت الگ ہے. فرشتے سنتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑوں پر زنجیر گھسیٹی گئی اور فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں مادا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا کہا, کہا کہ ہمارے رب نے حق کہا, سچ کہا. پیغمبر پر جب وہی کلام آتا ہے سلسلت گھنٹی کی آواز کی طرح پیغمبر کو محسوس ہوتی ہے. جب وہ ختم ہو جاتی ہے پیغمبر قرآن پڑھ کر سناتا ہے اور صحابہ کا نبی نحل ہمیں ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہر کی مکھی گنگناتی ہے تاکہ پیغمبر پر وہی اتر رہی ہے. تینوں کی کیفیات امام بخاری نے علم یہ کتاب التوحید لائے کہ اللہ کلام فرماتے ہیں اور کلام بنیاد ہے وحی کی. کلام بنیاد کس کی؟ وحی کا مدار کلام پر ہے. یہ امام بخاری نے ایک عجیب یہاں ایک جو بات کی ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ آئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے, کلام نہیں کر سکتے, متکلم ہے بلا کلام, اللہ کی صفات کے انکاری ہے, اللہ کا کوئی بصر نہیں, بصیر ہے بصر نہیں ہے, سمیع ہے سما نہیں ہے, سنتے نہیں ہیں. امام بخاری نے کہا کہ اگر تم اللہ کی وقت کلام کو تسلیم نہیں کرو گے تو وحی کو کیسے مانو گے؟ وحی تو ہے ہی کلام, اللہ کلام فرماتے ہیں, فرشتے کو دیتے ہیں جاؤ ہمارے پیغمبر کو سناؤ, جبریل علیہ السلام لے کر آتے, کبھی اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں, کبھی نظر نہیں آتے, کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں دیہیا کلمی کی شکل میں. یہ یاد رکھو دیہیا کلمی کی شکل میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام کی اپنی شکل کچھ اور ہے. بخاری میں آتا رسول اللہ فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا تو اس کی شکل دیہیا کلمی جیسی تھی. اس لیے کہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام نے پیغمبروں جیسے بھی صحابہ تھے جن کی شکلیں نبیوں جیسی تھی اور فرشتوں جیسے بھی صحابہ تھے. اب اٹھا کر دیکھے میں نے دیکھا فلاں عروہ بن مسعود کو دیکھا, عیسیٰ اسلام کو دیکھا تو عروہ بن مسعود جیسا تھا, ہمیں ابراہیم اسلام کو دیکھا تو کہا مجھے دیکھ لو, ابراہیم کو دیکھ لو, کسی مجھ سے ملتی نہیں. شکل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے ہو جاتے تھے, وہ تو بہت بڑے ہیں لیکن وہ انسانی شکل میں چھوٹے, جس طرح دیہیا قلبی اسی طرح صحابہ سمجھتے تھے دیہیا قلبی کو, دیہیا قلبی نہیں ہوا کرتے تھے جب اسلام تو سلام ہوا کرتے. اور تم میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا جب بنو قریظہ کے لیے گئے تو کہا وہ آئے کہا میں نراد دیہیا قلبی آئے, لیکن جب پتا چلا جب آپ آگے گئے اور آپ نے فرمایا یہ جو غبار اٹھ رہا ہے یہ جبرائیل کی فوج کا غبار ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت سے کلام اگر نہ ہو وہی کیسے آئی؟ وہی تو کلام ہے, قرآن وہی ہے. ہاں یہ اور الگ بات ہے یہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے, اللہ کی ذات پر سے نکلا ہے قرآن مجید, لیکن ہم جب پڑھتے ہیں ہماری وجہ سے یہ ہمارا عمل ہے. قول حضور فرماتے ہیں ہماری باتیں تولی جائیں گی, ہماری تلاوت تولی جائے گی, ہماری تسبیح تولی جائے گی, یہ مخلوق ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں, لیکن جس کو پڑھ رہے ہیں جو کلام خدا کی طرف سے آیا ہے وہ مخلوق نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے. اس لیے حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے 99 بار اللہ تعالی کی خواب میں زیارت کی ہے, 99 بار, اتنا بڑا انسان نے بار اللہ کی زیارت کی, سبحان اللہ, کہا میں نے آخری بار اللہ سے پوچھا آج کے قرب کا سب سے شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے؟ کہا جو کتاب میری ذات سے نکلی ہے اس کی تو تلاوت کیا کر, جلدی مجھ تک پہنچ جائے گا. پھر میں نے پوچھا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ کہا سمجھ کر پڑھے تب بھی پہنچ جائے گا، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی پہنچ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی توتے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ جب مانا نہیں سمجھتے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے ایک پروفیسر نے کہا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت حاضر جواب بنایا تھا، اللہ بہت حاضر جواب بنایا تھا. ایک بار ایک تقریر فرمائی تو کہا، عائشہ فرماتا ہے اس میں ہمارے شہر کا ڈی سی بھی تھا، اس کو ڈی سی کہتے تھے، اب نام تبدیل ہو گیا. تو ڈپٹی کمشنر بعد میں جب دعوت ہوئی کہیں جمع ہوئے، کہا مولانا آپ نے تو اما عائشہ فرماتا کہہ دیا، اما عائشہ کو مذکر بنا دیا. تو فور فرمایا ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ترکستان، یہ مذکر قوم ہے، ہماری الفاظ پر اس کا اثر ہے. سمجھ تو آتی نہیں، رضا لگا لے. بہت خوبصورت بات فرمائی، کہا وہ تمہیں حدیث پتا ہے کہ ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہے؟ ان کا ہاں. کہ چلو تم ہی بتا دو. کہا یہ حدیث سے آتا ہے قرآن کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہے، لہذا الف لام کو الف لام میم کو ایک حرف پر سمجھو. تین حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، جس طرح پڑھنے میں الگ ہے، نیکی الگ، اس پر تیس نیکیاں ملتی ہے. تو والد صاحب نے فرمائی اس لیے الف لام میم کا معنی تم بتا دو کیا ہے، تم بتاؤ الف لام میم کا معنی کیا ہے. وہ ہٹا بھی رہے پر ہٹا بھی رہے. میں نے فرمایا رسول اللہ نے مثال کو وہ آیت مبارکہ پیش کی ہے جس کا معنی اس کا نام کوئی نہیں جانتا. راسخون فی القلوب آمنا ہم ایمان لایا بس کل من عند ربنا. امام احمد رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کلام سمجھ کر قرآن ملے گا بغیر سمجھ؟ اللہ نے فرمایا سمجھ کر پڑھے گا تب بھی قرآن ملے گا، نہیں سمجھ کے پڑھے تب بھی ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا رہے کتاب الوحی باب الوحی اور آخر میں کتاب التوحید، جس میں علم کلام کی بحث کی، یہ بتانے کے لیے کہ وحی کا مدار جو ہے وہ اللہ کے وصف کلام پر ہے کہ اللہ کلام فرماتے ہیں. حضرت سید انور شاہ تقی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آواز بھی ہے، چنانچہ قیامت کے دن آواز دیں گے، ہر ایک اپنے خدا کے پیچھے چلا جائے، چاند کو ماننے والے چاند کے پیچھے، سورج کو ماننے والے سورج کے پیچھے، بتوں کو ماننے والے بتوں کے پیچھے، ستاروں کو ماننے والے ستاروں کے پیچھے، جو جس کو مانے گا اس کے پیچھے چلا جائے گا. فرمایا کہ اس امت کے لوگ رہ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ آئیں گے جب سب چلے گئے، سب جہنم میں ہو جائیں گے. کہا وہ سورج نہیں ہوگا، سورج جیسی ایک چیز ہوگی مثال نظر آئے گی تو اس کے پیچھے چلے جہنم میں لے جائے گا. سارے جھوٹے خدا اپنے ماننے والوں کو جہنم میں لے جائیں گے. اب رہ جائے گی یہ امت اور اس امت کے بنا سکے. اب اللہ آواز دیں گے، آئیں گے، میں تمہارا رب ہوں. ایمان والے کہیں گے اللہ اللہ کہیں گے نہیں آپ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں ظاہر ہوں گے جو انہوں نے اپنے نبی سے نہیں سنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پھر غائب ہو، پردہ غائب ہو جائے گا، پھر اللہ آئے اسی صورت میں جو رسول اللہ نے بتائی ہوگی. مطلب میں تمہارا رب ہوں اور اپنی ساتھ کی تجلی ظاہر کریں گے. جو میں خود شکوت ساتھ وہ سارے سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو منافقین ہوں گے ان کی پیٹھ کو تختہ کر دیا جائے گا، باوجود کوشش کے سجدہ نہ کر سکیں گے، سب سجدے میں پڑ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ایمان والے تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جنت لے لے گا. اس روایت کے تحت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے یہ فوج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں آواز بھی ہے، صوت نہیں، آواز لگائیں گے، آواز لگائیں گے. امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کی حدیث سب سے پہلے لائے کہ اپنی نیتوں کو صحیح کرو، اور آخر میں ایک بات باندھا بدنے آواز، وحی کو توحید سے جوڑا اور پہلی حدیث کو بدلے اعمال سے جوڑا. اگر اعمال میں فضل کرتے ہو اخلاص پیدا کرو اپنے ان پہ اخلاص. ہر کام کو اللہ کے انصاف کے لیے کرو, مکرو کے لیے نہ کرو. آج یہ سلسلہ ہے آپ کا آنا اللہ کی رضا کے لیے ہو, میرا حدیث پڑھانا اللہ کی رضا کے لیے ہو, ہمارا جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہو, تب تو اس کا وزن ہوگا, ورنہ کوئی وزن نہیں نکلے گا. شہید لایا جائے گا, شہادت کا وزن نہیں ہے. قاری لایا جائے گا, قرآن کا اس کی قرآن کا وزن نہیں ہے. سخی لایا جائے گا, اس کی سخاوت کا وزن نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو دکھلا کے دینے کے لیے کیا ہوگا کہ واہ واہ ہو جائے. کہتے ہیں انسان کے وہ آواز جو انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا تو اس نے کیے, اور اس میں اس کا جہاز بھی نہیں, مخلوق شامل بھی نہیں ہوتی, وہ کبھی کبھی انسان کا بنتا ہے. چنانچہ اس محدث کا مشہور قصہ آتا ہے کہ جو حدیث لکھ رہے تھے اور حدیث لکھتے ہوئے قلم دباؤ میں ڈالا اور لکھنے والے قریب لائے تو مکھی آ کر قلم پر بیٹھ گئی, تو اپنا ہاتھ روک لیا کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے ذرا پانی پی لے, اور ذرا سی دیر کے لیے اس کو دیکھتا رہا. جب وہ اڑ گئی تو حدیث لکھی, جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے دربار میں پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ کیا لے کے آیا ہے, اللہ اتنے حدیثیں پڑھائی, اتنی کتابیں لکھی, اتنے طالب علم پارے ہوئے. اللہ نے فرمایا سب میں جی لگا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ واہ واہ دنیا میں ہو گئی, لیکن تیرا ایک عمل ہے, ہماری مخلوق کو جو تھوڑی دیر تو نے پانی پلایا تھا اس بنیاد پر ہم تیری بخشش کرتے ہیں. عمل دیکھو کتنا زبردست ہے. اما شاہ فرماتے لا تحقرن بالمعروف شیئا, کسی نیکی چھوٹی کو چھوٹی نہ سمجھو, ہو سکتا وہی مدار بخشش ہو جائے, قبول ہو جائے. لوگ کہتے ہیں جی چھوٹی نیکی ہے, تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی گزر رہا تھا بخاری شریف میں, تو راستے میں کانٹے دار کوئی جاری پڑی تھی, انہوں نے کہا یار کسی کو کانٹا لگ جائے گا, اس نے وہ جھاڑی ہٹا دی. شکر اللہ لہو, اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا. اللہ کا شکریہ کا مطلب کیا ہے, اس کو اجر دیا, غفر لہ, اس کی بخشش کر دی ایک عمل پر. ایسے کانٹا کھڑا ہے کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں تھی, یہ عمل تو ایسا تھا, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا. ہم نے کہا یار پتہ نہیں کوئی آئے گا کسی کو کانٹا لگ جائے گا, اس نے سہر پر کر دیا, کام ہو گیا. تنگری نے کتے کو پانی پلایا, کوئی نہیں تھا, کس کو دکھاتی کہ دیکھو میں کتے کو پانی پلا رہی, اس کے سامنے تو کتا ہی تھا, وہ کتا اس کی کیا تعریفیں کرتا. انہیں کوئی تقریریں تھوڑی کرنی تھی اس کنجری کے لیے. انہوں نے کہا کتا پیاسا ہے, دل میں رحم دلی تھی, یہ رحم دلی بڑی نعمت ہے. یہ بعض ہم پتھر لوگ بن جاتے ہیں دل کے سخت, چاہے دیندار بھی ہوں, یہ بہت خطرناک چیز ہے, کان کھول کر سن لو. چنانچہ وہیں پر یہ دوسرا واقعہ ہے کہ بڈھی اللہ کی عبادت گزار, کہا میں بڑی نیک ہوں تو بلی پا کر دودھ پی گئی. انہوں نے کہا میں نیک کا دودھ پی گئی, جس کی وجہ یہ تھا جی میں نیک کا. مان لو آپ نیک ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مخلوق بھی کچھ نہ کہے, کہے اچھا اس کو پتہ نہیں ہے میں تو اللہ کا بھلی ہوں. جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں آپ نے ایک بچھو کو مارا, فرمائی ایسا خبیث ہے نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ ولی کو چھوڑتا ہے. تو نبی کو اگر بچھو ڈس سکتا ہے تو کسی ولی کو ڈس لیا اور اس کی ولایت میں فرق آ جائے گا. لیکن یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے, بعد میں تھوڑی سی نیکی کرے وہ سمجھتا ہے ایسا وی آئی پی ہو گیا ہوں, جب تو بس کوئی ایسی مشکل آنے نہیں چاہیے, اور دلی کو پکڑ کے بند کر دیا. آخر وہ غلط غلط کے مر گئی. رسول اللہ نے فرمایا جس وقت سورج گرن ہوا, ارے برمان میں نے قبلے کی دیوار میں جہنم کو دیکھا, اور اس جہنم میں اس بلی کو دیکھا, اس گڑیا کو نوک رہی تھی جہنم میں. اب یہ کجری یہاں کوئی نہیں ہے کہ مخلوق کے لیے کر رہے, وہ مخلوق ہے, لوگ سب بابا کے لیے نہیں. اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر رسی بنائی اور اپنی خوبصورت جوتی کے ساتھ باندھا, اس کو ڈالا پانی میں اور پانی نکالا. جوتی خراب ہوگی تو پٹا خراب ہو گیا. کتے نے پانی پیا, کتے نے تشکرانہ نگاہوں سے اس کو دیکھا, رب تعالیٰ کو رحم آیا, اس کو توفیق کی توبہ دے دی. جب مر گئی تو سیدھے جنت میں لے گئے. انما الاعمال بالنیات, امام بخاری فرماتے ہیں اگر اپنی نیتیں درست کرو گے اعمال کا وزن نکلے گا، عمل کا وزن نہیں نکلے گا، چاہے تم کچھ بھی کرتے رہو. ہوا منصورہ، اللہ فرماتے ہم ایسے ہوا میں بکھیر دیں گے سارا کچھ. لیکن اگر وہ ہوگا، چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے یاد رکھا، کبھی کبھی ایسے واقعات جو ابھی مستقبل میں پہنچانے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پہلے سے بھی ضرور کر دیتے ہیں. ایک طرح مثال عالمی مثال میں جس طرح خواب میں ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے اور وہ آنی بعد میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھتے اس کے بچہ ہو گیا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی لیکن مستقبل کی چیز اس کو دکھا دی گئی، کیونکہ ذات الہی اس بات پر قادر ہے، کیونکہ ماضی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، مستقبل بھی ان کے ہاتھ میں، حال بھی ان کے ہاتھ میں. زیادہ قیامت کا منظر بھی دکھا دوں. چنانچہ ایک راہب تھا، پیغمبر صاحب نے واقعہ جان کے، ایک راہب تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا. راہب وہ لوگ جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے تھے، گناہ ہو گیا. گناہ ہونے کے بعد اس کے دل پر بڑا شدید اثر ہوا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ آدمی جتنا نیک ہوتا ہے گناہ کو اتنا زیادہ اس کو احساس ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتے ہیں مومن گناہ کر لے ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ سر پہ رکھا گیا، جب تک توبہ نہ کر لے، معاف نہ کرا لے، چین نہیں آتا. اور منافق گناہ کرتا ہے ایسے لگتا ہے مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا. دادا احساس سے توبہ کرے، احساس سے توبہ یہ دلیل ہے کہ اس آدمی کو اللہ معاف کرنے والے. اس لیے میرے مرشد علی بلّہ شاہ کی مکتب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو تڑپتی ہے، اگر اسی تڑپنے میں پانی تک پہنچ جائے تو اس کی زندگی ہے. جو جو وقت گزرتا جائے گا اس کے اندر دم ختم ہوتا جائے گا. آدمی سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرے، جو جو دیر ہوتی جائے گی توبہ سلب ہوتی جائے گی. اور اللہ کے رسول کو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی، دروازہ کھلا ہوگا اس وقت. کیونکہ ادھر گناہ ہو جاتا ہے شیطان نے کام دکھا دیا یا گناہ کرا دیا، تو رب تجھے ویسے ہی چھوڑ دے گا. اللہ بندہ فوراً توبہ توفیق توبہ پھینکتے ہیں، کل بندے توبہ کر دے، اگر اس نے تجھ سے گناہ کر لیا میں معاف کر دوں. اب جو دیر کرے گا بند ہوتا جائے گا دروازہ. تو خیر براہم آیا، نہر میں نہایا کہ میں پہلے غسل کروں گا پھر نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگوں گا. جو ابھی غسل کر رہا تھا اتنی دیر میں موت کے فرشتے پہنچ گئے، ابھی توبہ نہیں کی اس نے. اب راہب لوگ مجاہدات کرتے تھے، اس کی پوٹلی میں تھوڑی سی روٹی بندی ہوئی تھی، وہ اپنے کپڑے جو اتارے تھے وہ بھی باہر رکھی تھی، وہ بھی نہانے جو پانی میں اترا تو ایک فقیر آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دے. اب اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تو اس نے ایسے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا کہ بھائی یہ اس میں کوئی چیز لے لے. تو فقیر نے جلدی سے کھولا اور کھول کر اس کے اندر سے وہ روٹی نکالی، وہ بھی بہت بھوکھا تھا، اور جلدی سے پانی میں ڈبو کر کھانے لگا، اور اتنے میں وہ پانی کے اندر گرا اور پانی کے ساتھ وہ بہہ کر اس کی میت چلی گئی. دربار الہی کے اندر اس کو پہنچایا گیا، میزان لگایا گیا. ادھر وہ سوکھی روٹی رکھی گئی، کیونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اس میں سوائے مولا کے کوئی نہیں تھا. کہتے نیکیوں کا پڑا نیچے ہو گیا اور اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا. ایک سوکھی روٹی کی وجہ سے مجھے اس پر واقعہ یاد آیا، میں نے کئی جگہ بیان کیا. حضرت مولانا دوست قریشی صاحب کوٹدو کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے. دابیل پڑھنے گئے تھے اس مدرسے کو، دابیل کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کیونکہ دابیل کے یہاں آئے، اور مولانا مالک خانوی صاحب جب شاید دابیل دو دن پہلے آئے تھے، ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب، انہیں بتایا کہ میرے والد جب دابیل میں 1944 میں فارغ ہوئے تو ان کو بھی میرے والد صاحب نے کہا، مولانا ادریس صاحب کانوی رحمتہ اللہ علیہ نے، کہ تم بہاول نگر میں تدریس کرو. تو حضرت نے یہاں تدریس کی ہے، ان کی تدریس کی ابتدا یہاں سے ہوئی. اور والد صاحب، ہمارے والد صاحب بھی دھابیل گئے تھے، ان کو مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ نے کسی کام سے بھیجا تھا، وہ دھابیل گئے. لیکن اس میں پھر پاکستان تقسیم ہو گیا تو والد صاحب کو 6 مہینے رکنا پڑا، ہمارے بہت سے دوست پورے عالم میں جو صلاحیت سے تعلق رکھتے ہیں اللہ رب اللہ نے, تو ان کے ہاں یہ گجراتی قوم ہے سموسے, یہ بڑی اچھی کا سموسہ, چھوٹے چھوٹے سموسے. تو ہمارا دادا ہمارا بڑی قربانی کرتے سموسے کھلاتے, تو میں کہتا ہوں یار یہ سموسے ہمارے ابا نے بھی کھایا ہے تمہارے, یہ کوئی نئی چیز, یہ فراستی چیز ہے. اور سموسوں کی ایسی عاشق ہے, میرے شیخ گئے تو افریقہ, تو افریقہ گئے تو وہاں پر حضرت کا ہم آج ہرن کا شکار کریں گے, آپ کو دکھائیں گے ہرن کو کیسے شکار کرتے. تو ایک ہرن نکلا تو ایک گجراتی بولا حضرت صاحب, حضرت صاحب ذات کو جین بولتے ہیں, حضرت صاحب یہ شیر کا سموسہ ہے. ہم نے فرمایا کہ کم وقت ہو تمہیں ہر جگہ سموسے یاد ہے, کیا بات ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوکھی روٹی ہم خطرہ بولنا دوست وہ قریشی صاحب کی, وہ دھابیل داخلے کے لیے گئے, انہوں نے کہا داخلہ تو ہو جائے گا تعلیمی لیکن روٹی نہیں ملے گی, کیونکہ روٹی کا داخلہ ختم ہو گیا, ہمارے پاس جتنا انتظام ہے طلبہ کا وہ آپ آگے ہی نہیں ہے. حضرت بڑے پریشان ہوئے, وہ کدو کہا ہے تعبیل بمبئی کے قریب, بمبئی کے قریب. تو شہر کی جامع مسجد میں چلے گئے, وہاں نماز پڑھی تو بیٹھ سیٹوں کے بعد بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. تو ایک بڑھی اپنا دوسری بیٹا ٹور ہوتا ہے تو پشاور معلوم ہوتا ہے, کہتی اپنا میں ہزاروں میل سے کرو ہزاروں کلو میٹر ہزاروں میل سے آیا ہوں, داخلے کے لیے مدرسے والے داخلہ تو دے دیا, کہا کہ روٹی نہیں ملے گی, ایسے لمبڑا جاتا روٹی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا بیٹا فکر نہ کر, میں گھروں میں کام کرتی ہوں بیوہ ہوں, مجھے دو روٹی صبح ملتی مزدوری دو روٹی شام, ایک تو کھا لیا کری ہو ایک میں کھا لیا کروں, کام ہو گیا ایک روٹی صبح ایک شام. یہ پہلے یہی ہوتی تھی ایک روٹی ملا کرتی تھی, لیکن اس زمانے میں ایسے مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے نفس کو حلال کھلاؤ لیکن حرام نہ کھانے دو, لیکن پہلے بڑے مجاہدات ہوتے تھے. کہتے میں نے پورے سال ایک روٹی کھائی صبح ایک شام, وہ بھی پانی کے ساتھ دبو کر سالن ندار, سال بعد مجھے داخلہ مل گیا, بات آئی گئی ہوئی, میں عالم بن گیا, دین کی خدمت کرنے لگ گیا, میں حج پر گیا. میں جب حج پر گیا اور مدینہ شریف میری حاضری میں روزہ قدس پر حاضر ہوا, پہلی بار میری حاضری تھی, میں رو رو کر بے حال ہو گیا اور پھر میں اتنا تھک گیا کہ میں قریب میں سو گیا. جو ہی میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے بڈھی اما کو دیکھا جنتی لباس میں بڑی خوبصورت, میں نے دیکھا تو مجھے فوراً وہ بڈھی اما کا پرانا قصہ یاد آیا, میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اما کو بڑے ادب سے میں رونے لگا, ماں کتنا عرصہ ہو گیا آپ سے کوئی ملاقات نہیں, کچھ پتا نہیں آپ کا. کہا کہ بیٹا میں تو جنت الفردوس میں رہتی ہوں, اما کیسے پہنچی؟ کہا وہ روٹی نے پہنچایا جو تجھے مل رہی. انما الاعمال بالنیات, امام بخاری نے آخری باب باندھا ہے وزن اعمال, اعمال کا تول لگے گا, میزان لگے گا, میزان. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور اس سوئی کو دیکھیں گے, کانٹے کی سوئی کو, وہ دائیں بائیں کدھر ہوتی ہے, اور حضرت اسرافیل السلام لوگوں کو لے کر آئیں گے, پیش کریں گے, ان کے پاس نام ہوں گے, ایک ایک کو پکڑ کر لائیں گے, سامنے اس کا حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. دائیں پڑنا اللہ کے عرش کے دائیں طرف جدھر جنت ہے ادھر دائیں پڑ رہا ہے, بائیں طرف جہنم ادھر بائیں پڑ رہا ہے, بائیں طرف بائیں پڑنا ہوگا, دائیں میں نیکیاں ہوں گی بائیں میں برائیاں ہوں گی, حساب کتاب شروع ہوگا. حساب کتاب کن کا ہوگا؟ حساب کتاب کن کا ہوگا؟ میرے دوستو جو پیغمبروں کا حساب نہیں ہوگا, فرشتوں کا حساب نہیں ہوگا, اس امت کے 70,000 وہ انسان جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے 70,000 انسان وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ اس کافر کا حساب نہیں ہوگا جس کے پاس کفر ہی کفر ہے, اسی نہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اب حساب کس کا ہوگا؟ اب حساب ہوگا ان لوگوں کا پہلے متقی لائے جائیں گے. متقی وہ لوگ ہیں جن نے زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا ہے, صغیرہ گناہ ہے, ان کے بڑے بڑے نیکیاں ان کے نیکیاں دائیں پردے میں رکھی جائیں گی. چھوٹے چھوٹے گناہ بائے ابھی توڑ شروع بھی نہیں ہوگا, اعلان ہو گیا میں نے سگائے باپ کی ایک جنت میں بھیجوں, اس کے بعد کفار پلایا جائے گا. وہ کفار جن نے کوئی نیکی کی ہے, کسی کو پانی پلایا سلا رحمی کی, عبادت ہے کافر, اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی. کافر جو ہے وہ اگر عبادت تو قبول ہی نہیں کافر کی, لیکن کافر جو مخلوق کی خدمت کے بعد سے نیکی کرتا ہے وہ قبول, وہ اللہ تعالیٰ اس کو جمع رکھیں گے وہاں, اور اس کی وجہ سے اس کو فائدہ بھی پہنچے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظالم کافر کی سزا جہنم میں زیادہ ہوگی اور عادل کافر کی کم ہوگی. ہمارے استاد مفتی بنے سن ٹونکی رحم اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں, نیکی وہ چیز ہے جو کافر کو بھی آخرت میں فائدہ دے رہی ہے تو مومن کو کیسے فائدہ نہیں, کافر کو بھی دے رہی, اس کو بھی سزا میں کمی کر دی جائے گی. اس لیے کہ اس نے کچھ نیکی کی, والدین کی مثلا خدمت کی ہے, غریبوں کو کھانا کھلایا ہے, اس کو جہنم کی اور طبقات, اس لیے منافقین کو سب سے نچلے طبقے میں, کیونکہ اس سے بدتر کوئی طبقہ نہیں کفار کا, جو ایمان کے لوازم میں نقصان پہنچاتے ہیں. آپ بتائیے ایمان والوں کو کیسا فائدہ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت تھانوی تو فرماتے کہ جہنم میں بھی اگر ایمان والا جائے گا اس کے ایمان کی وجہ سے سزا نہیں ہوگی جہنم میں, اس کی ڈرائی کلیننگ ہوگی, صفائی کیا ہوگی. تم مثال سمجھو گے, جس کی شادیاں ہوئی بعض قوموں میں بٹنا لگاتے ہیں, بٹنا سمجھتے ہو, بٹنا خاص قسم کا ایک امیزا تیار کیا جاتا ہے اور پھر ایسا کھال پر رگڑا جاتا ہے کہ کھال اوپر سے اتر جاتی ہے تاکہ وہ بندہ گورا لگے شادی کے ٹائم, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, مر گیا مر گیا, لیکن اندر سے خوش ہے مجھے دلہا بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہاں بھی حضرت تھانوی جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ جو گند لحاظ کیا ہے نا یہ اتار دو, کیونکہ حوروں سے شادی کرانی ہے, ایسے تو نہیں جا کے گندا بندہ چپکا دے, اس کو پہلے دلہا بناؤ, دلہا دلہا بنانے کے لیے پھر. لیکن حضرت امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں, اور وہاں کے بجائے یہیں سے تیار ہو کے چلے جاؤ تو بہتر ہے, کیوں وہاں مار کھاتے ہو, اور یہاں تو دعاؤں سے بہا لو گے تو دلہے بن جاؤ گے, ورنہ جہنم کے تک رگڑا دے کے تمہیں دلہا بنایا ہے. یہاں دعاؤں سے بہاؤ گے بھی ہوگی. فرماتے تھے یہاں ندامت کی گرمی میں جل لو یا جہنم کی گرمی میں جلنا پڑے گا. بڑی خوبصورت بات کی امام غزالی رحمۃ اللہ. چاہتے کفار کافر کی نیکیاں, لیکن جب کفر رکھا جائے گا بس کفر کا پردہ بھاری ہو جائے گا, جہنم میں بھیج دیا جائے گا, لیکن طبقات کا حساب ہوگا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم لوگ پیش ہوں گے جن کی نیکیاں بھی برائیاں بھی. پہلے دو طبقات کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور تیسرے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ توڑ لگے گا نیکیاں برائیاں برابر ہو گیا, آراف پر آراف دیوار ہے جہنم اور جنت کے درمیان, وہاں چڑھا دیا جائے گا. نیکی ذرا بھی, یعنی کہتے ہیں کہ ماشا رتی سے بھی کم میں وزن میں بھی اگر نیکی تھوڑی نیکی ہو جائے گی, نیچے ہو جائے گی تو جنت میں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ, اور اگر جہنم والا پردہ اتنا جھک گیا تھوڑا سا بھی تو جہنم میں چلا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا تول لگے گا اور وہ کبھی اوپر کبھی نیچے ہو رہا, اس کا دل بیٹھ جائے گا, اتنی دیر میں مٹی کی تھیلی آ کر نیکیوں میں گرے گی, اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو. اللہ یہ کون سی نیکی, فرمایا یہ وہ مٹی ہے جو مسلمان بھائی کی قبر پر دفن کے وقت نے ڈالی. مشکات کی حدیث ہے. اور اتنے بڑے بڑے پردے, سات آسمان سات زمین آ جائے اور گہرائی مشرق سے مغرب جتنی گہرائی ہوگی, مشرق مغرب ہر تاؤ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں آپ کا میزان دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے دکھا تو بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں اللہ اس کو کون بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا اگر ایک کھجور بھی میرے رستے میں دی ہو جس سے میں خوش ہو جاؤں، میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ سارے پودے کو بھر دوں گا. فرمایا لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا ہو، اس ایک لا الہ الا اللہ کے ساتھ پورے پردے کو بھر دوں گا. سبحان اللہ اخلاص سے کہا ہو، سبحان اللہ سے پورا پردہ بھر دوں گا. یہ یہاں حدیث آ رہی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ فرمایا ثقیل اتان فی المیزان، اخلاص سے یہ کلمہ پڑا ہے، اسے کلمے سے اللہ پورے میزان کو بھر دیں گے. آپ کہیں کیسے بھریں گے، کلمہ چھوٹا؟ نہیں، اس میں نور بند ہے. نور جب ظاہر ہوتا ہے، نور بہت زیادہ جگہ پر ہوتا ہے، یہاں اتنا نور ہے، بلبوں کا جسم چھوٹا ہے، نور ان کا زیادہ ہے، زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا وجود چھوٹا ہے. روشنی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اگر روشنی میلوں کے پاس بھی اگر ایک بلب جل رہا ہو، مجھے آپ کو نظر آئے گا. نور کئی میل کا فاصلہ طے کیے ہوئے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بہت دور کوہ طور پر آگ دیکھی تھی، کہا کہ مجھے وہ آگ نظر آتی ہے، میں وہاں سے یا تو آگ لاتا ہوں یا روشنی لاتا ہوں. تو نور کا پھیلاؤ بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نور کا فرق یہ ہے کہ اللہ کے نور میں پھیلاؤ بھی ہوتا ہے، وزن بھی ہوتا ہے. پھیلاؤ بھی ہوتا ہے. لما تجلا ربو، تجلی فرمائی، نور کو ہے طور پر آیا، اس کے وزن سے جا لہو دکا، زمین میں پھنس گیا ہو. روشنی وہ اللہ اکبر کہتے ایسے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے طبق روشن ہو گئے تھے جب وہ تجلی آئی. ہر طرف بھائی یہ کڑاکا بجلی چمکتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. یہ تو بالکل اتنی سے بالکل چھوٹی اتنی سی چیز ہے، اور جہاں اللہ کی اپنی ذات کی تجلی ہو تو کیا حال ہوا ہوگا سارے آسمانوں کا، ساری زمینوں کا. اور وزن، اس میں وزن بھی تھا. جا لہو دکا، لہذا یہ کلمے کا جو نور ہوگا پورے میزان کو بھی بھرے گا اور وزن بھی اس میں ہوگا. راج حدیث وثاقہ مشہور ہے کہ ایک آدمی کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک طرف چھوٹی پرچی پہ کلمہ ہوگا جو اخلاص سے پڑا ہوگا. اللہ فرمائے گے پرچی ڈالو، وہ کہے گا یہ پرچی کیا کرے گی اتنے بڑے گناہوں کے دفتروں کے مقابلے پر. اللہ فرمائے گا انصاف ہوگا، جب وہ پرچی ڈالی جائے گی وہ نیچے ہو جائے گا، نیکیوں کا پردہ 99 دفتر اوپر ہو جائیں گے، بخشش کا اعلان ہوگا. اللہ اس میں کیا ہے، کیا اس میں میرا نام ہے اور میرے نام کے برابر کس چیز کا وزن ہو سکتا ہے؟ بعض اللہ والے تو کہتے ہیں میاں اس کلمے کو سنبھال کر لے جاؤ، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا، یہ کلمہ ساتھ لے جاؤ، کام بن جائے گا، بس کلمے کی حفاظت کر لو، کلمے پر مرو. اس لیے کتاب و توحید لائے، آخر کلام لا الہ الا اللہ اور تسبیح کی حدیث لائے. یہاں ایک بات کہتا کروں، سن لو، اہل علم بھی موجود ہے. امام بخاری نے سبحان اللہ والحمد لله عظیم کی حدیث لائے بالکل آخر میں، اور کتاب التوحید کے آخر میں، یہ بتانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مرنے والے کی زبان پر کلمہ ہو تو بخشش ہوگی. اللہ کا کوئی بھی نام زبان پر اگر مرتے ہوئے آئے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ کا عنوان ہے، کوئی بھی اس کے زبان پر کلمہ ہے یا اللہ یا رحمان اللہ معاف کر دے اور اس پر مر گیا، اس کا کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہے. یہ حدیث میں جو فضیلت ہے، من کان کافر کلام لا اللہ دخل جنہ، وہ حاصل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو آپ کی زبان پر تھا اللہم اغفر رفیق لانا، اللہ رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے مجھے، کلمہ لا اللہ تو نہیں تھا پھر رفیق لانا. سلیمان بخاری کتاب التوحید کے آخر میں، حالانکہ کلمے کی حدیث لاتے کہ توحید لا اللہ کا نام ہے، با نہیں تسبیح والی لائے، کوئی بھی ذکر ہو تیری زبان پر، کیونکہ امام بخاری نے کتاب بھی تو ختم کرنی ہے اور خاتمے میں تسبیح پڑھنا چاہیے تاکہ ساری لغزشیں معاف ہو جائے، وہ بھی کرنا ہے، ڈبل کام کیا ہے. تسبیح کی حدیث لا کے مجلس سے تحدیث کو ختم کر رہے ہیں اور کلمے کو اور تسبیح کا جس لا کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ لا الہ ضروری نہیں، اللہ کا جو بھی نام تیری زبان پر آخر میں ہوگا اللہ کی فضیلت سے جائے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ وزن اعمال کی حدیث لائے، حدیث پر آتے ہیں، بنظر الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم انصاف کے تول رکھیں گے، تول ایک ہی ہوگا، موازین تفخیم اور عظمت کے لیے لائیں، ایک ہی ہوگا، قسط انصاف والا تول ہوگا، انصاف۔ کہتے ہیں رتی اور پاؤ بھی تل جائے گا، دنیا میں کوئی ایسا آلہ نہیں، سنار کے کانٹے کے اوپر لکڑی نہیں تل سکتی، لکڑی والے کانٹے کے اوپر ٹرک نہیں تل سکتا، ٹرک والے کانٹے پر سونا نہیں تل سکتا، لیکن اللہ کا میزان کتنا بڑا ہونے کے باوجود رتی اور تولے کو بھی تول لے گا۔ رتی ہوگا، رتی نیکی، نیکی تلے، نزل موازین القسط لیوم القیامہ۔ فرماتے ہیں انما اعمال بنی آدم، بنی آدم کے اعمال وقولہم یوزن، اور باتیں بھی تولی جائیں گی، باتیں، کیونکہ تسبیح کی حدیث ہے، تسبیح تو باتیں ہیں، باتیں کرتا ہے، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ حضرت امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ ہمارا کون ہے، یہ تولا جا رہا ہے، یہ مخلوق ہے تو تولا جا رہا ہے، لہذا وہ کلام جو اللہ کی ذات میں موجود ہے وہ غیر مخلوق ہے، لیکن جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی، جس طرح ہمارے اعمال تولے جائیں گے ہماری تلاوت بھی تولی جائے گی۔ اس سے فرق کر دی امام بخاری نے کہ مطلوع جو قرآن ہے اللہ کی ذات میں جو کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے، لیکن جو معراب تلاوت کرتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے، لہذا اس کو وہ قول ضرور اس کو تولا جائے گا، تسبیح تولی جائے گی، تلاوت تولی جائے گی۔ دلیل ہے امام بخاری، وزن ہونا دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے، ورنہ اس کا وزن نہ ہوگا، قرآن کا وزن نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایمان کا بھی وزن نہیں ہوگا، کہا تو ایمان کا وزن نہیں کرے گا اللہ، کیونکہ وزن کے لیے مقابل چاہیے، اگر ایمان کا وزن ہو تو سب کفر ڈالا جائے تو ایک آدمی میں ایمان کفر دونوں چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے نیکیاں برائیاں ہو سکتی، نیکیاں بھی کرے برائیاں بھی کرے، لیکن ایک مومن بھی ہو کافر بھی ہو، دادا ایمان نہیں توڑا جائے گا، بلکہ ایمان تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ آگے پھر آپ ایمان کو نکال کے رکھ دیا جائے گا، جیسے نہانے والا اپنے کپڑے جو ہے نا وہ سوئمنگ پول کے اور نہر کے باہر رکھ دیتا ہے، اس طریقے پر رکھ دیے جائیں گے، پھر ڈالا جائے گا، کیونکہ ایمان کا نور ایسا ہے کہ خود جہنم کی آگوں سے بھر جائے گی، ڈالا تو ڈالا جائے گا، وہ باہر رکھا جائے گا، جب باہر اپنی سزا وقت کے آئے گا وہ لباس ایمان اس کو دے دیا جائے گا، جاؤ بھائی لے جاؤ۔ جس طرح جیل میں کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے پیسے گھڑی موبائل سارا رکھ لیتے ہیں، وہ ساتھ نہیں جانے دیتے، بلکہ وردی بھی جیل کی پہنا دیتے ہیں، لیکن جب باہر آتا ہے تو ساری چیزیں واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ ایمان کو جہنم میں نہیں جائے گا، ایمان باہر رہے گا۔ اس لیے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں جا کر سفارشیں ہوں گی، جس کے دل میں جو کے برابر، جس کے دل میں دینار کے برابر، وہاں پر عمل مراد ہے کہ نیکی کا نور اس کے دل میں ہے، ایمان تو باہر رکھا ہے لیکن نیکی کا نور ہے، دینار جتنا، آدھے دینار جتنا، جو جتنا، اور فرمایا گندم جتنا، اور فرمایا کہ رائی کے دانے جتنا، بلکہ اس سے پیچھے ذرے جتنا، اللہ فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کے آ جاؤ، ان کی بخشش ہوگی۔ فرمایا کہ قولہم یوزن، باتیں بھی تولی جائیں گی، یہ باتیں تولی جائیں گی، نوراج جو باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو جسم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہمارے اعمال، ہمارے اچھے اقوال کو اچھے جسم میں تبدیل کر دیا جائے گا اور برے اعمال کو بری شکل دے دی جائے گی اور تولے جائیں گے۔ بعض روایات میں تو صحیح میں بھی تولے جائیں گے، اور بعد میں آتا ہوں بندہ خود تولا جائے گا، دادا کہتے تینوں ٹھیک ہیں، بعض جگہ آدمی تولیں گے، بعض جگہ صحیح میں تولیں گے، بعض جگہ اعمال کی شکل بنا دی جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، کہ عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں میزان میں اوہد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا، لرجل عبداللہ بن مسعود اثقل فی المیزان من جبل اوہد۔ اور سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ سنو دوستو، ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن، اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. اے سن لو، بات بات پہ گالیاں دینے والوں، بات بات پہ لڑنے پھڑنے والوں، ماں باپ کو الو بنانے والوں، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی اگر کرنے والوں، بڑوں کے سامنے بدتمیزی کرنے والوں، اڑوس پڑوس سے لڑنے والوں، سن لو، تم سب سے بھاری چیز سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو، اچھے اخلاق. حدیث میں آتا ہے کچھ نہ کر سکو خوش روئی سے اپنے بھائی کو مل لو، تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے. کچھ نہ کر، کیا حال ہے؟ خوش ہو کر منہ بڑا میں نے ٹنٹ سے کہی میں نے کو جانک مرد کس بات کا مجھ سے مڑا دے اندر، اپنے آپ کا نام بھی مرد نہ رکھ جو تو ٹینشن ہی برداشت نہیں کر. ٹینشن کی تھی بیگم پر تو آ گئی. عجیب بات ہے، بیویوں کی ٹینشن سے لوگ الٹے ہو جاتے ہیں، یہ عجیب ہے. تو مرد کس بات کا ہے؟ اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے. یہ جو مرد عورت مرد اور میاں بیوی لڑتے ہیں نہیں، میں کیا کہتا ہوں، یہ مرغا مرغی لڑ رہے ہیں، اور مرغا مرغی میں نے تو کبھی لڑتے نہیں دیکھا. مرغے آپس میں لڑتے ہیں، مرغیاں لڑتی ہیں، لیکن مرغا مرغی کبھی لڑا ہے؟ تو یہ اب یہ مرغا صاحب مرغی کے حکم میں مرد ہوتا تو سہار تھا، رسول نے خود فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو ٹیڑھا رکھ کے فائدہ حاصل کر. جب تک مسئلہ فرما رہے ہیں آدمی اکل اس کی ٹیڑھی پسلی ہے سے پیدا ہوئی ہے، تو سیدھا کرے گا. مجھے کسی نے پوچھا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلے سے کیوں بنائی، میں نے کہا کھمبے کو سیدھا رکھنے کے لیے ٹیڑھی تار ہوتی ہے، مردوں کو سیدھا رکھنے کے لیے ٹیڑھی پسلے. چنانچہ امام بن حنبل نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی بہت بڑے اللہ والے گزرے، حدیث محدث بھی تھے، لیکن پھر اللہ اللہ کرنے لگا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ بشر حافی نے سارے کمالات حاصل کر لیے، کاش وہ شادی کے مجاہدے کو ہی برداشت کرتا، اس کا مقام کچھ اور اوپر چلا جاتا. مارنا پیٹنا، گالی عورتوں کو دینا. رسول اللہ فرمایا اخلاق کس سے معتبر ہیں؟ کمزور سے اخلاق برتو. تکڑے کو تو ویسے سلام کرتے ہو، تھانے دار تمہاری موٹر سائیکل کو ٹکر مار دے اور اندروں ہی نکلے پستول ان کے ہاتھ سے چلے، جی معاف کر دے سائیکل، معاف کر دے، ہاں غلطی ہوگی. ایک اللہ والے نے کہا کہ لوگ کہتے میرا بلڈ پریشر ہائی تھا، بیوی کو طلاق دے دی، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، دو چار تھپڑ لگا دیے. انہوں نے کہا اگر شیر کے سامنے سوا شیر ہو تو کبھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، انہیں پتا ہے تھپڑ ماروں گا تو بتیس ہی نکال دے گا. حسن خلق، اچھی اخلاق. آج سے نیت کر لو میرے دوستوں، ہم اچھے اخلاق برتیں گے، برداشت کریں گے، مخلوق کی کمی بیشی ہو جاتی ہے، معاف کریں. آج سے نیلا من اصا لئی، ان سے اچھائی کر جو برائی کرے تیرے ساتھ. رسول اللہ کو نہیں دیکھتے، یہودی بہت دے رہے اور آپ کے لیے چادر بچھا رہے بٹھانے کے لیے. آپ بیٹھو یہاں، وہ پخانے گھر کے چلا گیا آپ کی مبارک کملی پر، آپ چاہتے تھے پیچھے بلاتے لیکن آپ خود دھو رہے ہیں، بیویوں کو بھی تکلیف نہیں دی، خود دھو دی. اخلاق پیغمبر ہے. سیرت پڑھو، چلے میں کہتا ہوں سیرت پڑھا کرو. ہم رسول اللہ کے عاشق پر ہیں، ہمیں سیرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، اپنوں کے ساتھ کیسی، غیروں کے ساتھ کیسی. حضرت انس بن مالک فرماتے 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، خدا کی قسم کبھی پیغمبر سلام نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ برا کہا، 10 سال. اور فرمایا کہ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس لفظ آیا قرآن میں، بدل بالقسطاس المستقیم. امام بخاری کی عادت ہے ادنا مناسبت سے آیت کو لے آتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، کہا یہ رومی زبان کا لفظ ہے. امام سیوتی نے لکھا ہے الاتقان میں کہ 100 سے زیادہ دوسری زبانوں کے الفاظ قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن پوری دنیا کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے پوری دنیا کے خوبصورت ہلکے پیارے اور وہ الفاظ جو عرب لوگ استعمال کرتے تھے وہ اپنی کتاب میں قرآن میں سمو دیے بتانے کے لیے. قرآن پوری دنیا کی نمائندہ کتاب ہے. جس طرح صحابہ کی میں سب تھا پوری دنیا کی نمائندگی تھی, رومی بھی ہے, حبشی بھی ہے, فارسی بھی ہے, ہر ملک کے لوگ موجود تھے اس کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسلام پورے عالم کے لیے. القسط مگر مقصد بول عادل, امام بخاری بتا رہے ہیں قسط اور مقصد کا فرق کہ قسط کا معنی ہے ظلم اور باب فعال بھی آ جائے, مقصد اس کا معنی ہے عدل. ان اللہ یحب المقسطین اما القاسطون فقالوا لجہنم حطبا. امام بخاری عربی لغت کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ عربیت میں تھوڑی سی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی آ جاتی کیونکہ یہ بہت وسیع زبان ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ عربی زبان پر سوائے پیغمبر کے کوئی بھی مہارت پوری حاصل نہیں کر سکتا. نبی کی ذات ہے جو پوری عربی جانتی, ورنہ کوئی کتنا بھی ماہر ہو جائے پوری عربی نہیں جان سکتا کیونکہ اللہ کی زبان جس طرح وہ جیسے ویسی ذات ہے ویسے اس کی زبان ہے. ملکات والچائب بہت واقعات بھی یہاں ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے. عمرو بن اشقاق سے حدیث لا رہے امام بخاری. امام بخاری پہلی حمیدی سے حدیث لائے انما الاعمال بالنیات کی, وہ قریشی ہے اور امام بخاری نے سب سے پہلے مکہ ہجرت کی ہے اور مکہ میں حمیدی سے ملے ہیں. پہلی حدیث ہجرت کے بعد جس استاد سے پڑھا ہے اس سے لائے ہیں. اور آخری حدیث احمد بن اشقاق, امام بخاری جب مصر میں آخری استاد احمد بن اشقاق ہے, امام بخاری کا یہ آخری استاد ہے لہذا آخری استاد سے آخری حدیث لائے. حضرت محمد فضیل انوات القاقع ابی زرع, ابی زرع البجلی, ابی زرع راضی, ابو زرع بجلی دو ہے, ابو زرع بجلی اور ابو ہریرہ کا شاگرد ہے. حدیث بیان کرتے کرتے وفات ہوئی تھی کیونکہ من کان آخر کلام لا الہ دخل جنہ انہی سے آئی ہے. یہ حدیث بیان کر رہے تھے آدھی حدیث بیان کی تو انتقال ہو گیا. حضرت استاد مفتی وزیر صاحب توقی فرماتے تھے کہ بتایا ابو زرع نے کہ زندگی اچھی بسر کرو کہ کلمہ زبان پر ہو جنت میں چلے جاؤ داخل الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو ہریرہ آ گئے مولویوں کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ پیارے صحابی کیونکہ مدرسوں کے بانی بنیاد انہیں کی وجہ سے رکھی. یہ طالب علموں کی بنیاد, یہ جو طالب علم بیٹھے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو زرع ان کے منیٹر تھے. ابو ہریرہ ان کے منیٹر تھے. ہریرہ بلی کا باپ, کیونکہ اکیلے تھے شروع میں تو بلی پالی ہوئی تھی, بلی تو بلی ساتھ لیے بیٹھے تھے. پیغمبر سلام نے ایک بار دیکھا ما ہدا گرا تو تاکہ بلی کا تو بلی کا باپ. یہ لقب اور یہ خطاب رسول اللہ نے دے دیا, ایسا دیا کہ ابا اما کا دیا ہوا نام گم ہو گیا. امام مسلم نے اس کے نیچے امام نبی نے حاشیے میں 46 نام لکھے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ اصل نام کا 46 سے زائد نام ہو سکتے ہیں لیکن وہ نام جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا آج بچے بچے کی زبان پر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن, دو کلمے کلمتان کلامان, دو کلام ایسے ہیں حبیبتان محبوبتان الرحمن, رحمان کو بہت پیارے ہیں. کا کلمے تو پیارے ہیں پڑھنے والے بھی پیارے ہیں. الرحمن پڑھنے والے, الرحمن کا لفظ رحمان لائے اللہ کے اور صفات میں سے رحمان. رحمان وہ ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہے, کہ اسی وسعت رحمت کی وجہ سے تمہارے تھوڑے عمل پر زیادہ نیکی دیتا ہے. رحمان ہے الرحمان. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں. کوئی ایسا لفظ نہیں اس میں جو پڑھنا مشکل ہو. حروف مستعلیہ قاری صاحبان موجود ہیں, حروف شدہ ایسے نکال رہے, حروف شدہ پوٹا پڑھنا ہے پتلا پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے قاری عبدالحق صاحب رام پوری تو گردن پکڑ لیتے تھے, آپ نے زیارت کی ہے نا, وہ تو ماشاء اللہ 6 فٹ کے تھے, پہلوان رہے, جیل میں رہے انگریزوں کی تو دو بوریاں روزانہ کا تو چکی میں میں پیسا کرتا تھا گندم کی، اسلام کی وجہ سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے جیلیں بھری تو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ تو جو طالب علم چھٹی کرتا تو اس کو اپنے دائیں یا بائیں ران کے نیچے دبا لیتے، وہ کوشش کے باوجود نکلنا چاہتا۔ ایسے الفاظ نہیں سب اس میں خلال اللسان، لیکن یاد رکھو ثقیل اطار فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری۔ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ ہر نیکی وزنی ہوتی ہے، نفس کو مشکل ہوتی ہے، اور ثواب کے اوپر پھر ملنے کا معاملہ آسان نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ نے ہمیں ایسے کلمے دیے ہیں کہ جو کرنے میں آسان ہے اور میزان میں بھاری ہے۔ ثقیل اطار ہے فی المیزان، بہت بھاری ہے۔ میں نے بتایا ایک کلمہ پورا میزان کو بھر دے گا، بشرط کے اخلاص سے ہو، دل کی گہرائیوں سے ہو، تیرے رب کے درمیان کوئی نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے بیٹھ کر، ففاضت عیناہ، محبت میں آنسو نکل جاتے ہیں، پر میں عرش کا سایہ ملے گا جب کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک بار کر لو ایسا، ایک بار، ایک بار، ایک بار بھی کافی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب القلب ہے۔ کیا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں؟ کلمہ تو چھوٹے سے ہے، لیکن اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں خزانے، کہ جب وہ کھولے جائیں گے اتنے بڑا پلڑا اس سے بھرے گا۔ کیونکہ سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالی کی، اس میں اللہ کی ان تمام صفات کا اقرار ہے جو صفات تنزیہ کہلاتی ہے، جو صفات آدمیہ کہلاتی ہے، جو صفات سلمیہ کہلاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کی بیوی بچے نہیں ہے، اللہ کھانے کے محتاج نہیں ہے، اللہ بیٹھنے کے محتاج نہیں ہے، اللہ مکان کے محتاج نہیں ہے، اللہ کسی جہت کے محتاج نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو مخلوق کے اندر ہے، ان میں سے کوئی چیز خدا کو نہیں ہے، خدا ان سب سے پاک ہے، لئی سکم اسلی شہی۔ تو سبحان اللہ کہہ کر آپ ان تمام صفات کا اقرار کر رہے ہیں جس سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دینا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ، لیکن تشریح کرنے میں آئے اللہ اکبر، کافیوں کی کافیاں لکھی جائے تشریح نہ ہو سکے۔ لیکن سبحان اللہ، اے اللہ نے تمام علوم سے، نقائص سے آپ کو پاک قرار دیتا ہوں۔ وبھی ہم بھی، اور اس کی ہم کے ساتھ ہم کیا ہے؟ تمام کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنے کے اقرار کرنا ہے، جس کو تحمیدات کہتے ہیں۔ تنزیحات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ کہ مجموعے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ کہ ہر عیب سے پاک قرار دینا اور ہر کمال اس کے لیے ثابت کرنا، اسی کا نام توحید ہے۔ ببھی حمدی، سارے کمالات اس کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم، میں اللہ کو پاک کرا، سبحان اللہ یہ اس میں مصدر ہے، اس میں اس سب بھی ہو، سبحان اللہ العظیم جو بڑے لوگوں والے۔ یہ عجیب بات لکھی ہے، رحمان سے عزیز کو شروع کیا اپنے بس میں، رحمان عزیز پر ختم کیا ہے۔ رحمان میں شفقت اور محبت کا اظہار ہے، اور عظیم میں اپنی عظمت اور پکڑ کا اظہار ہے، کہ ایسا نہ ہو تم نہ فرمانی کرو میری شان رحمت کی وجہ سے، دیکھو میں عظمتوں والا ہوں، میں پاگل نہیں رہتا ہوں۔ دادا رحمان میں رحمت ہے تاکہ محبت ہو، عظیم میں خوف اور ہو پیدا ہو ہمارے اندر، اللہ تو بڑے عظمت والے ہیں، کیونکہ عظیم وہ ذات ہوا کرتی ہے، وہ ذات عظیم دیکھو عظیم دنیا میں جو بھی عظیم کہلاتا ہے، بڑے عظیم والا صاحب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم وہ ہے، اس کی نسبتیں ہوگی کہ فلاں نسبت سے عظیم ہے، باول نگر میں عظیم ہے، لاہور میں نہ ہو، لاہور میں عظیم ہے، کراچی میں نہ ہو، پاکستان میں عظیم ہے، عرب میں نہ ہو، لیکن اللہ وہ عظیم ہے جو مطلق عظیم ہے، اور مطلق عظیم وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا اور ہر قسم کا کمال اس میں ہوتا ہے۔ تو لفظ عظیم میں سبحان اللہ و بحمدہ میں جو تمہیدات اور تنزیہات تھی وہ لفظ عظیم میں ساری کی ساری پھر تمہارا آ کر جمع ہو گئی۔ دادا شروع کیسے کلمہ اور ختم کیسے ہو رہا ہے، شان رحمت بھی بتائی اور وہ بتائی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، اے انسان ما غرک ربک الکریم، رب کریم سے اس نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ ایک اللہ والے، اللہ والے کو تو کہتے ہیں اللہ والے، رات کو یہ آیت پڑی ما غرک ربک الکریم، کس نے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا، تجھے پتا نہیں ہم عظیم بھی ہم پکڑ بھی لیتے، تو یہ آیت پڑی تو رونے لگے، اللہ تیرے کرم نے ہی دھوکے میں ڈال دیا، ہمیں معاف کر دے، تیرے کرم نے دھوکے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ العظیم، اور جے کو سبحان اللہ دوبارہ دو دفعہ لائے، آخری بات بس ختم ہو رہا ہے، دو دفعہ تسبیح دو دفعہ پڑھائے اور تحریم ایک دفعہ، اس لیے کہ تنزیہات کو معراج سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے روٹی کیا ہے، ہم سمجھتے بھوک کیا ہے، ہم سمجھتے بیوی کیا ہے، ہم سمجھتے ایک اولاد کیا ہے، ہم سمجھتے کہ مکان کیا ہے، ہم سمجھتے کہ فضا کیا ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دادا، ان سے اللہ کو پاک قرار دینا یہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا ادراک مخلوقات کے بس میں ہے ہی کوئی نہیں سمجھتا۔ کہتے کہ ہمارے استاد مفتی بری صاحب توقی فرماتے تھے قیامت کے دن بھی شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ بصیر کیسے ہیں، وہ علیم کیسے ہیں، وہ سمیع کیسے ہیں، وہ قدرت ان کی قادر کیسے ہے، فرمایا حیات ان کی کیسی ہے، قیوم وہ کیسے ہیں۔ کہا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی کن اور حقیقت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، پر قرآن خود کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار، تم ادراک نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ عاجز و عاجز ہو جاؤ، کہہ دو اللہ ہم تیرے کمالات کے اقرار تو کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کمالات کس قسم کے ہیں۔ فرمایا عجز اندر کی ہی ادراک، ان کے درد سے عاجز ہو جانا یہ بھی تیرا سمجھ جانا۔ اللہ فرمائے کہ بندے نے مجھے سمجھ لیا، جس طرح داؤد سلام نے شکرانے کے جب شکر کیا، اللہ معاف کر دے، اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے اللہ تیرے پاس پر پاس ملی ہے، تو شکر کیسے ادا کرو، اللہ نے کہا پاس داؤد تو نے شکر ادا کر دیا، شکر شکر۔ لے فرمایا سبحان اللہ دو بار لائے، یہ تو میں اور آپ سمجھتے ہیں تسبیحات، لیکن تحمیدات کمالات ان کا ادراک کوئی نہیں کر، کس طرح ہے اللہ جانتے۔ حضرت خضر السلام موسیٰ علیہ السلام کشتی میں جا رہے، چڑیا جا کر پانی پیا، تو آپ نے کیا فرمایا، خضر السلام نے پوچھا میرا تھوڑا علم مل کر بھی، اتنا اللہ کے اس میں کم نہیں، کمی نہیں کر سکتا علم میں جتنا اس چڑیا نے سمندر میں کمی کی ہے، ادراک نہیں کر سکتے۔ بس میرے دوست عزیز شریف میں آتا ہے 100 بار جو روزانہ اس کلمے کو پڑے گا، فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑا کرو، میں ماؤ بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا، کیونکہ ماؤ بہنوں کے اخلاق میں تھوڑی شدت ہوتی، ان کو بھی کچھ اخلاق برتنے چاہیے، برداشت نہیں کرتی، تھوڑی قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے، شفقت سے کام لینا چاہیے مردوں کے ساتھ، اور مردوں کو بھی محبت سے کام لینا چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے لفظ رحمت استعمال کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو شان رحمت دکھاتے، رحمت یہ کہ معاف کر دیتے، بندہ عورت کو معاف کر دیتا اور بندے کو معاف کر دیتی، یہ دادا شان رحمت دکھائے۔ تو یہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑا کرے، یہ عورتوں کو کیا تسبیح تھا، عورتوں کے ایسے ہو گئے اور بندوں کو بھی معاف کر دیتے، سے یہ تصویر سے کیا ہوا، اللہ تو پاک ہے لیکن جب ہم پڑھتے رہیں گے تو ہم پہ پاکی آئے گی، تو پھر گناہ کے جذبات کم ہوں گے، نیکی کا جذبہ ہم میں زیادہ ہوگا۔ تو یہ تصویر عجیب و غریب چیز ہے، یہ سبحان اللہ پڑھنا بہت اونچی چیز ہے، اس سے ہم میں پاکی آئے گی، جب پاکی کے خیالات آئیں گے تو پاک ہو جائیں گے۔ بس اللہ پھر آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت علمی بحث اس میں ہے، بہت ہے، علماء کرام موجود ہیں، لیکن بہرحال مختصر اللہ نے جو کہلوا دیا کافی ہے۔ واہ دو الحمد للہ۔